قل يا محمد للناس هو الذي أخبر بالوحي من الله أنه الزمير للشام اجتمع بقراءة نفر من الجن جن نصيبين وذلك في صلاة الصبح ببدر نقلة موجع بين مكة والطائف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. شان نزول کے سلسلے میں چند باتیں دیکھ لیجئے. پہلا واقعہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات اور شیاطین آسمانوں پر جایا کرتے تھے اور آسمان کے نیچے والے حصے میں فرشتے بیٹھ کر کے آئندہ کل دنیا میں کیا کیا کام کرنے ہیں اس کے لیے جو مشورے کرتے تھے, باتیں ہوتی تھی, اس کو سن لیا کرتے تھے, سننے کی کوشش کرتے تھے. وہاں سے آ کر کے دنیا میں کاہنوں کو بتلا دیتے تھے. اب یہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ الگ الگ شکل اختیار کر سکتے ہیں, اسی لیے جن جتنا بھی لمبا ہو سکے اس قدر لمبا ہوتا تھا, ایک پر دوسرا کھڑا ہوتا, دوسرے پر تیسرا کھڑا ہوتا, اس طرح آسمان تک پہنچ جاتا اور ملائکہ کی بات وہ سننے کی کوشش کرتے, کچھ سن لیتے. دنیا میں کاہنوں کو بتلا دیتے اور وہ کاہن اس میں جھوٹ ملا کر کے باتوں کو پھیلا دیتے تھے. اب سو باتیں کاہن بتلاتے, اس میں سے دو چار باتیں صحیح نکل جاتی, جو اس کو جن شیطان نے ملائکہ سے سن کر کے بتلائی. اب لوگ کاہن کی 80-90% جھوٹی باتوں پر دھیان نہیں دیتے, 10-20-25% بات جو صحیح نکلی اسی بنیاد کے اوپر کاہن سے ان کو عقیدت اور محبت ہو جاتی. یہ سلسلہ تھا زمانے قدیم میں, لیکن جب آخری نبی, آخری وحی, آخری کتاب دنیا میں آنا آغاز ہوا تو اس وقت شیاطین کو آسمان پر جانے سے پابندی لگا دی گئی. اب اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو شہاب ثاقب یعنی آگ کا شعلہ مارا جاتا ہے. دیکھیے یہ آگ کا شعلہ جو مارا جاتا ہے تو آگ کے شعلے یہ تو پہلے بھی ہوتے تھے, یعنی پچھلی امتوں کے زمانے کے اندر بھی یہ آگ کے شعلے آسمانوں پر ہوا کرتے تھے, لیکن اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے تھے. اب جب آخری نبی کی آمد ہو گئی، آخری وحی دنیا میں آنی شروع ہوئی، تو اب یہ شعلے جنات اور شیاطین کو مارے جانے لگے. آج بھی رات کے اندر ہمیں آسمان پر تارے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ستارے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان میں سے ہر ستارہ کوئی جن یا شیطان کو مارا گیا ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور مقاصد بھی ہوتے ہیں. البتہ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ستارہ بشکل شعلہ یہ اوپر جانے کی کوشش کرنے والے جن اور شیاطین کو مارے جاتے ہیں. تو اب جناتوں نے ایک عالمی کانفرنس منعقد کی کہ بھائی آج تک ہم اوپر جاتے تھے اور کچھ ہوتا نہیں تھا، اب اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا شعلہ مارا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جناتوں کی مختلف جماعتوں کو کام سونپا گیا کہ بھائی کائنات کا دورہ کرو، پوری دنیا کا الگ الگ علاقوں میں جاؤ اور جو ہے تحقیق کرو دنیا میں کیا تبدیلی ہوئی ہے کہ اب ہمارا آسمان پر جانا ممنوع ہو گیا ہے. تو جنات جو نصیبین کے رہنے والے تھے، یہ ایک جگہ ہے یمن کے اندر، نصیبین علم اور اجماع ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے، وہاں کے جناتوں کی ایک جماعت حجاز مقدس کی طرف بھی آئی، اور اس وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو ان کو یقین ہو گیا کہ اسی کلام کی وجہ سے اب ہمارا اوپر جانا ممنوع ہو گیا. تو پھر وہ ایمان لائے، چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتا چلا کہ اس طرح جنوں کی جماعت آئی تھی، یا کسی درخت کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی اور اس نے بتلایا. دوسرا واقعہ، لوگ اس زمانے میں سفر کرتے تھے، جنگلات اور وادیوں سے گزرنا پڑتا تھا، تو جنگلات اور وادیوں سے جب گزرنا ہوتا تھا تو دوران سفر جنگل بیابان میں قیام کرنا ہوتا، تو اس جنگل کے جنوں کے سردار سے حفاظت اور پناہ چاہا کرتے تھے. یعنی یہ کہ بھائی جنگلوں میں جناتوں کے شہر ہیں، محلے ہیں، اب ہمیں قیام کرنا ہے جنگل میں دوران سفر، تو اس جنگل میں جنوں کا جو سردار ہوتا اس سے وہ لوگ حفاظت چاہتے. تو جنگل میں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو زور سے آواز لگاتے، اعوذ بعزیز ھذا الوادی من شر سفہاء قومہ، اس وادی کے جنوں کے سردار سے میں حفاظت چاہتا ہوں اس کی قوم کے بے وقوفوں کی شرارت سے. پھر وہ رات بھر آرام سے رہتے تھے، اور جنوں کو بھی مزہ آتا تھا کہ بھئی اشرف المخلوقات انسان ہم سے مدد مانگے، اس لیے انہیں بھی بڑا مزہ آتا تھا اور وہ حفاظت کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. اب یہ ہوا کہ جنگل میں کسی نے قیام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے بعد، اور اس طرح کا جملہ بول کے آواز لگائی تو کوئی غیبی آواز ان کو سننے کو ملی کہ نہیں بھائی نہیں، اب تو پناہ کا راستہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے. حضرت ابو رجاء عطاریدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے میں بکریاں چرانے کے لیے جنگلات میں تشریف لے گئے. خاندانی بڑوں بوڑھوں کا یہی معمول تھا کہ جنگل میں جا کے وہ آواز لگاتے تھے، اعوذ برب ہذا، اعوذ بعزیز الوادی والی آواز. تو غائبانہ جواب آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں عیاضت اور پناہ ہے. تو پھر بکریاں چرا کے واپس آئے اور ایمان لے آئے. قبیلے تمیم کے ایک شخص رافع ابن عمیر کا بھی اسی طرح واقعہ ہے کہ جنگلات میں انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے آواز لگائی تو غائبانہ آواز آئی کہ اب وہ حفاظت ختم جناتوں کی اور ان کے سرداروں کی، اب تو جاؤ، حفاظت چاہیے تو مکہ میں آخری نبی کی بعثت ہو گئی. شاہ عبد العزیز صاحب نے تفسیر فتح العزیز میں ایسے کئی واقعات نقل فرمائے ہیں کہ جن میں ایسی غائبانہ آواز سننے کا تذکرہ موجود ہے. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ستایا، آپ نے بددعا فرمائی، 7 سال تک قحط رہا اور وہ لوگ پریشان پریشان ہو گئے. یہ بھی ایک واقعہ اس کے شان نزول میں ہے. پھر مدد چاہنے لگے. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے. طائف والوں نے اعلیٰ درجے کی بدسلوکی کی، وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے اور یہ جنوں کا واقعہ پیش آیا. گویا اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام ملا کہ آپ نے جو طائف میں مشقتیں برداشت فرمائی اس کا نقد ایمان، جناتوں میں ایمان چل پڑا. طائف کی مشقتوں کے 2 انعام بڑے ملے، ایک انعام جناتوں میں ایمان کی دعوت چل پڑی، اور دوسرا انعام ملا معراج کا واقعہ پیش آیا. یہ 2 طائف کا نقد بدلہ اللہ کی طرف سے ملا. اب یہاں ایک بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے، یہاں بھی یہ واقعہ ہے اور سورہ احقاف کی آخری آیتوں میں بھی ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ إِلَى آخِرِهِ. اب بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ یہ دونوں واقعے ایک ہیں، جو واقعہ وہاں بیان ہوا وہی واقعہ یہاں بھی بیان ہوا، لیکن سیرت کی کتابوں کی باریکی سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں واقعات بالکل الگ الگ ہیں. اب ایک واقعہ تو آپ نے سن لیا، طائف سے تشریف لانے کی واپسی کا واقعہ. دوسرا واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ تشریف لے جا رہے تھے. وہ مارکیٹ لگتی تھی عکاظ میں، وہاں عرب کے مختلف قبائل کاروبار کے لیے آتے تھے، حضور دعوت دینے کے لیے پہنچ گئے کہ چلو چانس اچھا ہے، ایمان کی دعوت دے دے. وہاں جا کر کے نخلہ ایک جگہ ہے، اس کو بطن نخلا بھی کہتے ہیں، وہاں کھجور کے بہت درخت، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فجر پڑھائی تو اسی وقت جناتوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے تلاوت سنی، غور سے سنا، اور وہ لوگ ایمان جو ہے ایمان لانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ دو واقعے ہیں، ایک طائف سے واپسی کا اور ایک عکاظ والا ہے۔ تو یاد رہنا چاہیے کہ طائف کے سفر والا واقعہ سورہ احقاف میں ہے، اور یہاں سورت الجن کے اندر بازار عکاظ کے سفر والا واقعہ ہے۔ دلیل کیا؟ اس طائف سے واپسی میں جب بطن نخلا میں واقعہ پیش آیا تو اس وقت جو جنات تھے وہ اہل کتاب تھے، اسی لیے انہوں نے کیا کہا تھا، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ۔ یہ دلیل ہے کہ وہ جنات اہل کتاب تھے اور وہی جن ایمان لائے ہیں آخری نبی کی نبوت کے اوپر، اور یہ جن نصیبین کے علاقے کے جن تھے، اور یہاں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ بازار عکاظ والا، چونکہ اس سفر کے موقع پر جو جنات آئے وہ مشرکین تھے اور ایمان لائے، آگے آیت کے اندر اس کا تذکرہ آ رہا ہے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ قرینہ ہو گیا کہ احقاف میں جن جنوں کا واقعہ ہے وہ اہل کتاب تھے، اسی لیے وہ واقعہ طائف والا، اور یہاں جو جن تھے وہ جن مشرک تھے، اور یہ بازار عکاظ والے سفر کا واقعہ ہے، اور نینوا سے آئے تھے یہ جن۔ ایک اور قرینہ دیکھو، طائف والے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے اکیلے، اور عکاظ والے واقعے کے موقع پر صحابہ کی ایک پوری جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی۔ یہ بھی ایک قرینہ ہے دونوں کے درمیان کے اندر، اس لیے دونوں واقعات الگ الگ ہے، ایسا سمجھ کے اندر آتا ہے۔ اوپر والی صورت کے ساتھ ربط کیسے ہوگا؟ سابقہ صورت میں کفر کا حال سنا کر کفار کو آخرت کی سزا سے ڈرانا تھا، اور اس صورت میں جناتوں کا ایمان بیان کر کے ایمان لانے کی ترغیب دلانا ہے کہ ناری الاصل مخلوق اگر ایمان لاوے تو ترابی الاصل کو بدرج اولا ایمان لانا چاہیے، جنات ناری الاصل ہے وہ ایمان لا رہے، تو ترابی مٹی اصل مخلوق انسان کو بدرج اولا ایمان لانا چاہیے، اس طرح ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، 28 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا محمد للناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہو، میری طرف وحی کی گئی، یعنی اللہ کے یہاں سے وحی کے ذریعے مجھے خبر دی گئی، کائی کی خبر دی گئی، انہو ضمیر شان ہے کہ میری قرات کو جناتوں کی ایک جماعت نے سنا۔ دیکھو، چھ مرتبہ جنوں کی آمد ثابت ہے، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کی ملاقات اور جنوں کو ایمان کی دعوت 6 مرتبہ ثابت ہے پوری مبارک زندگی کے اندر. دیکھو جن اور ملائکہ میں فرق ہے. جن کی تخلیق میں نار کا غلبہ ہے اور ملائکہ کی تخلیق میں نور کا غلبہ ہے. جن ہر طرح کی شکل اپنا سکتے ہیں, اچھی بھی بری بھی, جبکہ ملائکہ اچھی شکلیں ہی اپناتے ہیں. الا یہ کہ کافر فاسق کی موت کے لیے جب آتے ہیں تو اس وقت کے اوپر وہ ایک برے انداز میں آتے ہیں. باقی مثلا خنزیر کی شکل تو جن کرے گا, فرشتہ نہیں کرے گا. تو یہ فرق ہے ملائکہ اور جنوں کے اندر. انہ استمع نفر من الجن, 3 سے لے کر 10 کی جماعت کو نفر کہا جاتا ہے. اور دیکھیے بھائی جناتوں کے لیے یہاں بھی اور احقاف میں بھی بیان کیا گیا استماع, یعنی انہوں نے کلام الہی کو غور سے سنا. اس لیے کلام الہی کو غور سے سننے کا, دھیان سے سننے کا, آنکھ بھی کھلی رکھنے کی, کان بھی کھلے رکھنے کے, اور غور کرتے ہوئے سننے کا. استماع نفر من الجن, حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے وطن نخلا کے اندر. یہ جگہ معروف ہے ابھی بھی, مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے. اور یہاں وہی جنات مراد ہے جن کا تذکرہ ہوا سورہ احقاف میں, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ والی آیت کریمہ میں. لیکن ابھی آپ نے سن لیا کہ دونوں الگ واقعے ہیں. علامہ محلی نے اپنی رائے پیش کی, رائے پیش کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا, یہ جنات جو حضور کا کلام سنا اور ایمان لے آئے تو واپس جا کر اپنی قوم کو کہنے لگے ہم نے ایک قرآن سنا جو بڑا عجیب و غریب ہے. عجبا, ایسا قرآن سنا کہ اس کی فصاحت سے آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے. وَغَزَارَتِ مَعَانِهِ, اور قرآن کے معانی کی گہرائیوں سے, یعنی قرآن کے اندر انوکھے مضامین, معانی کی گہرائی, علوم کا درک, اس سے آدمی تعجب میں پڑ جاتا ہے. وغیرہ ذالک, اس کے علاوہ بھی یہدی الی الرشد, قرآن ایمان کی رہنمائی کرتا ہے. رشد کے 2 ترجمے کیے, ایک ایمان اور دوسرا والصواب, درست بات. کہ قرآن ایمان کی دعوت دیتا ہے اور درست بات کی دعوت دیتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. دیکھو ہدایت تو اللہ دیتے ہیں, ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن یہاں قرآن کی طرف ہدایت کی نسبت ہوئی. اس کو نسبت مجازی کہا جاتا ہے کہ ہادی حقیقی اللہ, لیکن قرآن کلام الہی لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. یہدی الی الرشد فآمنا بہ, ہم اس پر ایمان لے آئے. یہ ہے مکہ والوں کو تنبیہ کہ جب جنات جیسی شریر مخلوق قرآن سن کے فوراً ایمان لے آئی تو تم بھی ایمان لے آؤ. ولن نشرك بربنا احدا, ہم آج کے بعد ہمارے رب کے ساتھ ہرگز شرک نہیں کریں گے. بعد اليوم, آج تک جو شرک کیا, آئندہ اب ہم اپنے رب کے ساتھ بالکل شرک نہیں کریں گے. معلوم ہوا کہ یہ جنات مشرکین میں سے ایمان لائے. وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبًا وَلَا وَلَدًا, حل بتلایا ہے تمہید کے اندر انہو، یہ بھی ضمیر شان ہے یہاں بھی، اور فی الموضع عین بعدہو، اس کے بعد جو دو مقام آ رہے ہیں وہاں پر بھی، یقیناً وہ اللہ تعالی ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے. جد کئی معنی کے لیے آتا ہے، اس میں سے ایک معنی آپ جانتے ہیں، جو آپ مستقبل میں بنو گے دادا ابا، تو یہاں عظمت اور بزرگی کے معنی کے اندر آیا ہے لفظ جد، یہاں عظمت اور بزرگی کے معنی کے اندر آیا ہے. وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ کی عظمت ہے ان چیزوں سے جو اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَا، صاحبہ کا ترجمہ زوجہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں. وَلَا وَلَدَا، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں. وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے بے وقوف لوگ، سفی بمانا جاہل، نادان، بے وقوف لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑا بڑا کر کے باتیں بولتے ہیں، غلوون فی الکذب، اللہ کے بارے میں جھوٹ میں گلو کرتے ہیں، حد سے باہر نکل جاتے ہیں. بِالصَّاحِبَا وَالْوَلَدِ، اللہ کے لیے بیوی اور اولاد کی باتیں بولتے ہیں، یہ بڑا گلو ہے. نعوذ باللہ، ان کو پوچھا گیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کی ماں کون، تو ان لوگوں نے نہایت گستاخانہ جواب دیا. اور بعض عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جناتوں کی شہزادیاں، یہ نعوذ باللہ اللہ کی جوڑو ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے. وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہمارا تو یہ خیال تھا، ان یہ مخففہ ہے، انہو اصل میں کہ انسان اور جنات اللہ تعالی کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے. یعنی جس انسان پر، جس جنات پر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے. اللہ نے جب انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے صحیح رہنمائی کر دی، تو اب یہ اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے. بی وصفی ہی بی ذالی کا، موصوف محذوب کی یہ صفت ہے، یعنی قولن کذبن، کہ کبھی بھی یہ انسان اللہ کے بارے میں، جنات کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں نہیں بولیں گے. حتی تبینا کذبہم بی ذالی کا، لیکن ہمارے سامنے ان کا کذب واضح ہو گیا، گویا ہمارا خیال یہ تھا کہ انسانوں کی اور جناتوں کی اتنی بڑی تعداد غلط بات بولتی نہیں ہوگی، ایسا ہم سمجھتے تھے، لیکن جنات اور انسانوں کی بہت بڑی جماعت غلط بات بولتی ہے اور اللہ کے لیے شرک کرتی ہے. وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. دیکھو ایک ضابطہ سمجھو، کوئی چھوٹے آدمی سے آپ بڑے ہو کر کے مدد مانگو نہیں، تو چھوٹا آدمی ہوا میں اڑتا ہو جاتا ہے. جیسے کہ کوئی نائی کہ آپ تھوڑی بہت تعریف کر لو، کیا آپ بال کاٹتے ہیں، آپ کا فن یعنی فن ہے بال کاٹنے کا، تو فوراً گردن ہلا کے کہے گا، अरे हमारे शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, वो भी मेरे पास ही बाल कटाने आते हैं। फिर वो लोगों के सामने डिंग मारेगा, जामे मस्जिद के हजरतुल इमाम मैं ही बाल काटता हूँ, शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं ही बाल काटता हूँ। फिर हवा में अद्धर चलता है, पूछते नाई साहब आप बहुत अद्धर चल रहे हैं। तो ये इंसान की फितरत है कि छोटों से आपने थोड़ा बहुत काम लिया ना तो उनका दिमाग सड़ जाता है। वही मजमून इस आयत करीमा में है कि यकीनन इंसानों में से बहुत सारे मर्द हिफाजत चाहते हैं जिन्नातों में से बहुत से मर्दों से। याउजुन यस्ताइजुन के माने में बाब इस्तिफाल में तलब फैल का माना होता है कि बहुत सारे इंसान जिन्नातों के बहुत सारे इंसान मर्दों से मदद मांगते, वही जंगल में जाकर के जो आवाजें दिया करते थे। बाज हजरात यूं कहते हैं जिन्नातों से इस्तआज़े का आगाज यमन में कबीले बनू हनीफा ने किया है। कबीले बनू हनीफा यमन का मशहूर कबीला है, उन्होंने जिन्नातों से इस्तआज़े का आगाज किया। फिर अरबों के अंदर भी ये आगाज आम हो गया। इस्लाम ने आकर बतलाया कि हिफाजत अल्लाह से मांगो न के जिन्नातों से। अब कैसे पना मांगते थे? ही न यंजिलू नफी सफर हिम, जब वो दौरान सफर उतरते थे भी मखूफिन खौफ और घबराहट की जगह पर। फयकुल कुल्लू रजुलिन, काफले का हर फर्द कहता था आऊज़ु बि सय्यिद हाज़ल मकान मिन शर्रि सुफहाइहि, मैं हिफाजत चाहता हूँ इस इलाके के सरदार से उसकी कौम के बेवकूफों के शर से। फजादुहुम रहाका, अब होता क्या था कि अगर कोई आदमी वहां कयाम करे इंसान और जिन्नातों का उस इलाके का लीडर उससे हिफाजत की आवाज लगावे, ए जिन्नात बाबा सरदार इस इलाके के आप मेरी हिफाजत करना, तो वो अपनी पूरी कौम में ऐलान जारी कर देते थे कि आदमी आज रात हमारी वादी में ठहरा है, उसने मेरी हिफाजत ली है, कोई उसको छेड़ेगा नहीं, सब आफियत से उसको रात गुजारने दो। ये है, ऐसा हुआ करता था जाहिलियत के जमाने में। फजादु हुम रहका बिऔज़िहिम बिहिम, तो इंसानों के जिन्नातों से इस पना मांगने की वजह से जिन्नातों के अंदर शरकशी बढ़ गई और ज्यादा सर चढ़ने लगे थे, चढ़ने लगे। राहक के माने तो यान, और जिन्नात क्या कहने लगे, सुदनल जिनवल इंस, के पहले तो हम सिर्फ जिन्नातों के सरदार थे, अब हम इंसानों के भी सरदार हैं, दोनों के हम अब सरदार हैं। सुदनल जिन वल इंस, के इंसान भी हमसे मदद लेने के लिए आते हैं। व इन्नहुम ज़न्नू कमा ज़न्नतुम अल्लन यबअथल्लाहु अहदा। बहुत साल पहले एक मौलाना साहब मेरे पास आए एक इलाके से, जामिया में एक तालिब इल्म दौरे में था, उनके साथ वो अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते थे, तो मुझे बीच में डाला कि इसको आमादा कर लो ना, मेरी बेटी के साथ रिश्ता हो जाए। तो कोशिश की लेकिन वो बच्चा राजी नहीं हो रहा था, वल्लाह आलम क्यों, वो मेरा मौजनी क्यों ना कह रहा था। तो उस दरमियान मौलाना साहब मुझे कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी के बारे में उनको गारंटी दे दो कि लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, ऐसी मेरी बेटी है, आप गारंटी दे दो। कहा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर ये गारंटी देता हूँ। मैंने कहा देखिए वहां तक हम पहुंच गए कि जिन्नात ने भी छेड़ा नहीं है, लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। फजादुहुम रहाका, दरअसल उन्होंने इस बुनियाद पर कहा था कि वो बड़े बापू थे, बड़े आमिल थे, वो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारा घर तो सिक्योर रहता है, महफूज रहता है, इसलिए मेरी बेटी को किसी जिन्नात ने भी हाथ नहीं लगाया है। आमिल थे इस बुनियाद पर। व इन्नहुम फजादुहुम रहका, अल्लाह करे आपको भी ऐसी मिल जावे। आमीन तो कहो। लम यतमिसहुन इंसन कबलहुम वला जान कबलकुम फजादुहुम रहका व इन्नहुम ज़न्नु कमा ज़न्नतुम अल्लन यबअथ अल्लाहु अहदा। ऐसी दुआ आती है सब नींद छोड़ के जाग जाते हैं, नींद भी तुम्हारी उड़ जाती है। व इन्नहुम यानी उन जिन्नातों ने ये ख्याल किया, व इन्नहुम जिन्नातों ने ये ख्याल किया जैसा कि तुम इंसान मुशरिकों ने ख्याल किया। बाजों ने जनन तुम का खिताब माना है कुरेश को, यानी ये कुरेश मक्का जैसे तुमने गुमान किया ऐसा गुमान जिन्नातों ने भी किया। क्या ख्याल किया इन लोगों ने, अन मुखफ़फ़ा आई अन्नहु लन यबअथ अल्लाहु अहदा, अल्लाह मौत के बाद किसी को दोबारा जिंदा नहीं करेंगे। गोया बास बादल मौत के मुनकिरीन जैसे इंसानों में ऐसे जिन्नातों के अंदर। व इन्ना लमसना समा फवजदनाहा मुलियत हरसन शदीदं व शुहुबा, और हमने आसमानों का इरादा किया। लमसना के माने टच करने का नहीं है, हाथ लगाने का नहीं है। महल्ली ने क्या तर्जुमा किया, रूमना, हमने कसद और इरादा किया। काई का इस्तिरा किस समय मिनहा, आसमान पर जाके मलाइका की बातें चोरी छुपी सुनने का, कि जैसा हमारा जमाने कदीम से मामूल है आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें चोरी छुपी से सुन लेना। अब जो हमने आसमान पर जाने का इरादा किया, फवजदनाहा हमने पाया आसमान को, मुलियत हरसा हारिस की जमा, कि वो चौकीदारों से भरा पड़ा हुआ है। चौकीदारों से भरा पड़ा हुआ है, कौन चौकीदार आसमान पर, मिनल मलाइका फरिश्ते वहां के चौकीदार। मुलियत हरसन शदीदं व शुहुबा यानी ऐसे चौकीदार जो बड़े सख्त है, ऐसे चौकीदार जो बड़े सख्त है। अपने दरबान तो सेटिंग हो जाती है, जामिया के दरबानों के साथ तो तुम सेटिंग कर डालते हो, लेकिन ये जो आसमान के चौकीदार है ना, ये है शदीद। हरसन शदीदं व शुहुबा और शौले भरे हुए पाए, शौले यानी अब जो आसमान पर हमने जाने की कोशिश की तो वहां सख्त चौकीदार मलाइका लगे हुए हैं, और यहां पर आग के शौले भी भरे पड़े हुए हैं। नुजूमन मुहरिकतन, ऐसे सितारे जो जला डाले। वज़ालिका लम्मा बुइसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत बासआदत से इसका आगाज हुआ। बतलाया आपको, पहले भी ऐसा होता था, सितारों का गिरना, शौलों का आसमान पे गिरना, मारा जाना, लेकिन हुजूर की आमद के ऊपर उसका एहतमाम बढ़ गया और मुकम्मल पाबंदी लग गई। देखिए आसमान पर तो कोई जा ही नहीं सकता था, नीचे नीचे आसमान के नीचे जहां मलाइका बैठ करके कल के उम्र का मशवरा करे वहां ये जाते थे। तो शौले को अपनी ताक में वो पाता है, यानी ये शौला उनकी ताक के अंदर लगा दिया गया है ताकि उसके जरिए वो उनको मारे। व इन्ना कुन्ना नक़ुदु मिन्हा मक़ाइदा लिस्समा फ़मन यस्तमिउल आन यजिद लहू शिहाबर रसदा। وَإِنَّا كُنَّا اور ہم جنات لوگ قبل مبعثہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باسعادت سے پہلے بیٹھا کرتے تھے آسمانوں میں سننے کی بیٹھکوں پر اینستمعو یعنی آسمانوں کے اندر مخصوص مقامات پر ہم بیٹھا کرتے تھے. بعض مفسرین نے اس کی توجہ کی ہے پرندے جس طرح ہوا میں پر پھیلا کر معلق رہ جاتے ہیں اس طرح جن بھی فضاؤں میں معلق رہ جاتے ہیں اور پھر وہ ملائکہ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے یجد لہ شہاب رصدا تو وہ شعلے کو اپنی تاک میں پاتا ہے شعلے کو اپنی تاک میں پاتا ہے یعنی شعلے کو تاک میں لگا دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جینوں کو مارا جاوے. ای ارسد لہ لیرما بھی یعنی شعلوں کو جناتوں کی تاک میں لگا دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے جناتوں کو مارا جائے پھینکا جاوے. دیکھیے یہ جو انہوں نے تفسیر کی نے نجومن محرقتن کی تو خود شارح جلالین صحابی مالکی اس جملے سے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یوں تفسیر کرتے شعلن منفصیلتن من نار الکوکب وہ مناسب تفسیر ہوتی. کیا مطلب کہ کوکب یعنی ستارے میں سے ایک آگ کا شعلہ منفصل اور جدا ہو کر نکلتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے یعنی پورے پورا ستارہ نہیں مارا جاتا جناتوں کو. نجومن محرکسن سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ستارہ جنوں کو مارا جاتا نہیں بلکہ ستاروں میں سے شعلے جیسا مادہ الگ ہوتا ہے اور وہ جنوں کو مارا جاتا ہے. یہ تفسیر کرتے تو بہتر تفسیر ہوتی. وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ فِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا اور ہمیں معلوم نہیں یعنی کس بارے میں معلوم نہیں کہ آسمان پر سننے کے لیے جانے کی جو ممانعت ہو گئی اس ممانعت کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں. کیا معلوم نہیں کہ اس ممانعت کے ذریعے زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا یا زمین والوں کے ساتھ ان کے رب نے سیدھے راستے کا بھلائی کا ارادہ کیا. بعد استراق سمع آج تک ہم چوری چھپی سن لیا کرتے تھے اب پابندی لگ گئی روک ٹوک ہو گئی تو اس کے پیچھے کوئی شر ہے اہل زمین کے ساتھ یا رب ان کو سیدھا راستہ بھلائی کا راستہ دینا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے واضح کی بات. بہرحال یہ کہنے لگے کہ یہ جو آسمان کی پابندی ہو گئی پتہ نہیں اس کے پیچھے خیر ہے یا شر ہے ہم نہیں جانتے. دیکھو پابندیوں کے پیچھے یہی دو مقصد ہوتے ہیں یا تو پابندی کے ذریعے کوئی خیر کا مقصد ہوتا ہے کہ بھائی آپ جامعہ کے احاطے سے باہر نہ نکلے خیر مقصود ہے تاکہ آپ یکسوئی کے ساتھ احاطے میں رہ کر علم حاصل کریں. بعض مرتبہ پابندی لگا دی جاتی ہے شر کے ارادے سے کہ بھائی گھروں میں رہو گھر کے باہر مت نکلو. اب لوگوں کو بیچاروں کو کاروبار سے محروم کرنا روزی روٹی کمانے سے محروم کرنا یہ شر کا ارادہ ہوتا ہے. تو پابندیوں میں دو ہی مقصد ہوتا ہے یا شر یا خیر. تو یہ جنات کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے زمین والوں کے ساتھ شر مقصود ہے یا خیر. حقیقت میں خیر مقصود چونکہ آخری وحی کا نزول شروع ہوا اللہ انسانیت کو ایمان اور ہدایت دینا چاہتے اس لیے اس آخری وحی کی عظمت کے پیش نظر آسمانوں کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی. وَإِنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور ہمارے اندر بہت سارے صالحین بھی ہیں. قرآن کے سننے کے بعد یہ کہنا لگاتے تو اچھا ہوتا, اس لیے کہ جناتوں میں نزول قرآن سے پہلے بھی بہت سارے نیک لوگ تھے جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے تھے. اب محلی نے کہا قرآن سن کے, تو قرآن سن کے بھی جنات ایمان لائے. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور ہمارے اندر صالحین کے علاوہ قوم بھی ہے. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, ہم لوگ الگ الگ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. فِرَقًا مُخْتَلِفِينَ, الگ الگ فرقوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں, بہت سے مسلمان بہت سے کافر. کہتے ہیں کہ جتنے فرقے انسانوں کے اتنے جناتوں کے. وَإِنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ, ہمارا ایسا خیال اور یقین ہے, یا ظننا کو یقین کے معنی میں لے لو, ہمارا یقین ہے. یہ مخففہ ہے مسقلہ سے, ان اصل میں ہے انہو, ہم ہرگز اللہ تعالیٰ کو زمین میں تھکا نہیں سکیں گے. جناتوں کو دور 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 بھاگنے کی صلاحیت ہے, تو کہا ہم کہیں بھی بھاگ کر اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا, ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں تھکا نہیں سکیں گے, اور ہم کہیں بھاگ کے اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے. اے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے چھوٹ نہیں سکیں گے. قائمین فی الارض, زمین میں رہتے ہوئے. او حاربین منہا الی السماء, یا فضاؤں میں آسمانوں کی طرف بھاگ کر کے. تو زمینوں میں دوڑ کے آسمانوں میں اڑ کے ہم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے, بلکہ اللہ کی پکڑ میں ہے. جنات جیسی یہ مخلوق کہے, تو یہ انسان کی کیا حیثیت, وہ اللہ کی پکڑ اور گرفت سے بھاگ نہیں سکتا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ, ہدا بول کر قرآن مراد ہے, اور ہم نے جب ہدایت نامہ قرآن سن لیا تو ہم اس پر ایمان لے آئے. یہ ہے جناتوں کی خوبی, کل کلام الہی سنا فوراً ایمان لے آئے. فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا, اور جو جن بھی اپنے رب کے اوپر ایمان لائے گا تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. فلا کے بعد ہوا کو مقدر کر لو, فا کے بعد ہوا کو مقدر مان لو. فہو لا یخاف, کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اس کو بخس کا کوئی خوف نہیں. بخس کا کیا مطلب, نقصم من حسناتہ, اس کی نیکیوں میں کمی, کہ اس نے جتنی نیکی کی کم کر دی جاوے. دیکھو دنیا کے اندر سیٹھ لوگ ملازموں کے پیسے کم کر لیتے ہیں بلا وجہ, کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے نیکی کی ہو اور وہ گھٹا دی جاوے, ایسا نہیں ہوگا اللہ کے یہاں. ولا رحقا, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم کا بھی کوئی خطرہ نہیں. بزیادتی فی سیئاتی, کہ جو گناہ تم نے نہیں کیا وہ تمہارے نام پہ کر کے ظلم کیا جا رہا ہے. دنیا میں تو بے قصوروں کے نام پہ پچاسوں گناہ ڈال دیے جاتے ہیں, اور بیچارے کو بے قصور کیس میں مقدمے میں پھنسا دیا جاتا ہے. نعوذ باللہ. وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ, اور ہم میں سے بہت سارے اللہ کے فرما بردار ہیں, اور ہم میں سے بہت سارے کفر کر کے ظلم کرنے والے. یہ قاسطن کا لفظ ہے نا, یہ متضاد معنوں میں آتا ہے, انصاف کے لیے بھی آتا ہے, ظلم کے لیے بھی آتا ہے. یہاں ظلم کے معنی میں, الجائرون بکفرہم, جناتوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو کفر کر کے ظلم کرنے والے ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا, اور جو فرما بردار بنے گا اس نے ارادہ کر لیا رشد کا, ہدایت کا. تحرَّوْا کا ترجمہ قصدو, رشدن کا ترجمہ ہدایت، کہ جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اس نے رشد کا قصد ارادہ کر لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور ظلم کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، وقودن ایندھن بنیں گے. اندر کی عبارت پڑھو اور ترجمہ کرو حطبن کے بعد زور سے. ترجمہ کرو.
اور انہم اور انہ یہ بارہ جگہوں میں، اور انہ اللہ تعالیٰ کے فرما، اور انہ اور
اللہ تعالیٰ کے فرمان و انا من المسلمون،
اور انہ اللہ تعالیٰ کے فرمان و انا من المسلمون، اور اس دونوں کے درمیان منظر کے قطرے کے ساتھ استنافن،
استنافن یعنی کلام شروع آغاز کے لیے جی،
اور
فتح کے ساتھ حمزہ کے فتح کے ساتھ تاویل کرتے ہوئے، یوجہ بھی توجیہ کرتے ہوئے تاویل کرتے ہوئے، یا یوحا بھی قال تعالی فی کفار مکہ، آگے مکہ والوں کو نصیحت دی جا رہی ہے جی.
وان مخففۃ من الثقیلۃ واسمها محذوف،
وَالَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، یہ ان مخففہ من المسقلہ ہے، اس کا اسم معذوف ہے اصل میں انہم، اور استماع پر اس کا عطف ہو رہا ہے، اگر وہ لوگ سیدھے قائم رہے راستے پر یعنی اسلام کے راستے پر. طریقہ معرب باللام ہے اس لیے اسلامی طریقہ مراد ہے، اور اگر وہ سیدھے قائم رہے اسلام کے طریقے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں گے. معلوم ہوا کہ اطاعت کی برکت سے اللہ برکتوں والی بارش نازل فرماتے ہیں. بندے جب اطاعت کرتے ہیں تو برکتوں والی بارش، اور نافرمانی کریں گے تو برکتوں والی بارش اٹھا لی جائے گی. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا كَثِيرًا مِنَ السَّمَاءِ، اور یہ اس وجہ سے، یہ اس کے بعد ہوا کہ 7 سال تک ان سے بارش کو دور کر دیا گیا. معروف المطر عنہم 7 سنین بعدما، یعنی 7 سال تک بارش نہیں آئی، اور مکہ والے قحط کے اندر پریشان پریشان حیران حیران رہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ لِنَخْتَبِرَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزماوے اس کے اندر. فَنَعْلَمُ كَيْفَ شُكْرُهُمْ عِلْمَ ظُهُورِ، یعنی ہم جاننا چاہتے تھے کہ یہ شکر گزار بنتے ہیں یا نا شکرے بنتے ہیں. دیکھو اللہ کے علم میں تو ہے، لیکن اللہ سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے. اس پر مفسرین یہ فرماتے ہیں، جینوں کی اور انسانوں کی دونوں کی آزمائش ہے. کیسے آزمائش ہے؟ مکہ والوں کے ظلم اور شرارت کی سزا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مکہ میں کئی سال قحط پڑ گیا. قحط کی وجہ سے لوگ پریشان رہے، اس لیے یہاں جنوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر جن انسان سب لوگ ظلم اور شرارت سے باز آئیں گے، اللہ کے راستے پر چلیں گے، فرما بردار ہوں گے، اور مسلمان جنوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اطاعت اور فرما برداری کا، تو اللہ تعالیٰ کا حد کو دور کر دیں گے، رحمتوں والی بارش برسے گی اور ملک ہرا بھرا ہو جائے گا. اور بعضوں نے مان غدقن سے مراد لیا ہے وسیع رزق، اس لیے کہ رزق کی وسعت کا ذریعہ بارش ہے، कि बारिश खूब बरसेगी, खूब अनाज उगेगा, खूब खेती होगी, खूब फल उगेंगे और बड़ी रोजी मिलेगी। इसलिए बाजों ने उससे वसी रिस्क का भी मुराद लिया है। وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا اور جو بھی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا، رب کے ذکر سے مراد ہے قرآن مجید، جو بھی آدمی قرآن مجید سے اعراض کرے گا ہم ان کو چڑھائیں گے، داخل کریں گے، نون والی قرات کی صورت میں ہم اس کو داخل کریں گے، یا والی صورت کے اندر وہ داخل ہوگا، عذابا صعدا، مشقت بھرے عذاب کے اندر وہ داخل ہوگا، مشقت بھرے عذاب کے اندر۔ صعد کی تفسیر پہلے گزری ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صعد جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے اور چڑھنے کا لفظ آیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ مصائب کی بلندی، جیسے ہم اردو کے محاورے میں بولتے ہیں کہ یہ ترقی کی جو ہے یہ کامیابی کی بلندیوں پر ہے، تو یہاں بھی عذاب اور مصیبت کی بلندیاں مراد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد بول کر کے تمام نماز کی جگہیں مراد ہے، مواضع الصلاح کے عبادت کی جگہیں، نماز کی جگہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔ فلا تدعو مع اللہ احدا، اس لیے نماز کی جگہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔ بِأَنْتُ شِرِكُو، کیونکہ تم شرک کرنے لگ جاؤ، کما کانت الیہود والنصارہ، جیسے کہ یہود اور نصارہ جب داخل ہوتے تھے اپنے چرچوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں، تو وہاں جا کر کے بھی شرک کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم عبادت گاہوں میں آ کر کے شرک مت کرو، ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والے بنو۔ بعض لوگوں نے مساجد سے اعضائے سجود کو مراد لیا ہے، اور اعضائے سجود میں کون آتا ہے؟ پیشانی، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے، دونوں قدم، ناف کا، یہ اعضا سجدے کے صرف اللہ کے سامنے ٹکاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے مت جھکاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جناتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کی حاضری کی اجازت طلب کی کہ ہم مسجد کے اندر آنا چاہتے ہیں، انسانوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، لیکن فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ خلط ملت نہ ہو، خلط ملت نہ ہو، تمہیں الگ تھلگ رہنے کا، انسان الگ تھلگ رہیں گے، اس لیے کہ آپس میں خلط ملت ہوں گے تو پھر وہی خرابیاں ہوگی کہ ایک دوسرے سے مدد لینا، ایک دوسرے سے جادو الا بلا ٹوٹکے وغیرہ سیکھنا، یہ سب چکروں کے اندر یہ لوگ پڑیں گے۔